بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإخوته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان اور سفر حج کے دوران کے یہ چار دس ایک ایسا مسئلہ بن جاتے ہیں کہ نہ کسی پرانے موضوع پہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے ڈیڑھ مہینے کے وقفے کے بعد یہ درد شروع ہوا ہو اور تقریباً ڈھائی سے تین مہینے دوبارہ وقفہ آنے والا ہو، تو پرانے موضوعات سے بات کرنا ایک طرح سے تحصیل حاصل یا بیکار، اور نیا کوئی موضوع کی جو چار تقاریر میں مکمل ہو جائے بسا اوقات مشکل ہوتا ہے. لیکن پرانے دستور و طریقے کے مطابق کچھ ایسے مسائل جو ترتیب کے اعتبار سے بہت بعد میں آنے والے ہیں، تو اسی موقع کو غنیمت سمجھ کے تھوڑا بہت ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے. لیکن آج کی حد تک اس کے ان خاص وجوہات ہیں جن کی بنا پر درس ذرا تاخیر سے شروع ہوا اور ذرا جلدی ختم ہونے جا رہا. صرف ایک ایسے مسئلے کی وضاحت جس پر گزشتہ چار پانچ سال میں بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے. مسئلہ کلیتاً خواتین سے متعلق ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر آیت اللہ خوی سے رابطے کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس لیے آج کی تقریر کی حد تک پہلے تو اسی کی وضاحت، پھر اگر وقت باقی بچا تو کسی اور مسئلے کو بیان کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ اس مسئلے کی جس کا تعلق حجاب یا پردے کے مسئلے سے ہے وضاحت شروع کی جائے، یاد دہانی کے لیے پھر ایک پرانی چیز کو دوہرا دیا جائے. ایک عام تصور اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ آج سے 20 یا 15 سال پہلے تقلید کے مسئلے سے لوگ جتنا ناواقف تھے اب وہ صورتحال باقی نہیں رہی، اور ایک کثیر تعداد میں صاحبان ایمان تقلید کر بھی رہے ہیں، اور شاید بڑے شہروں کی حد تک کوئی ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ میں تقلید کا لفظ ہی پہلی دفعہ سن رہا ہوں جو آج سے 15-20 سال پہلے کی صورتحال تھی. لیکن اس کے باوجود تقلید کے مسئلے کو اب تک صحیح نہیں سمجھا گیا ہے، اور جیسے جیسے وہ وقت اور زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اپنی معلومات کو بڑھانا چاہتے ہیں، زیادہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، ایسے رسالوں کا کہ جس میں دینی مضامین ہیں زیادہ مطالعہ کیا جا رہا ہے، ایسے علماء کرام کی تقاریر کی جو فقہی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں زیادہ ان کو سنا جا رہا، ویسے ویسے یہ احساس بڑی شدت کے ساتھ ہو رہا کہ تقلید کرنے والے بھی تقلید نہ کرنے والوں جیسے ہیں. کیونکہ تقلید کوئی اس قسم کا لفظ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے کہا کہ میں تقلید کرتا ہوں تو گویا اس میں اور اس میں فرق ہو گیا کہ جو تقلید کو مانتا ہی نہیں. تقلید کا بنیادی تعلق عمل سے، لاکھ ایک آدمی کہے کہ میں تقلید کر رہا ہوں لیکن اگر اس کا عمل تقلید کے مطابق نہیں ہے تو وہ تقلید نہیں کہلائے گی. اس کی مثال طبیب کی دوا جیسی، ایک آدمی بیمار ہے اور طبیب کے پاس جا ہی نہیں رہا، یہ وہ ہے جو تقلید کو نہیں مانتا، اور ایک آدمی پہنچ تو جاتا، معائنہ تو کرا لیتا، دوا تو لے کے آ جاتا ہے لیکن اس کو پینے کو تیار نہیں. تو عملی طور پر جو بالکل نہیں گیا اور جو جا کے دوا استعمال نہیں کر رہا، دونوں کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا، بیماری دونوں کو یکساں طور پہ نقصان پہنچائے گی. ہمارے یہاں انقلاب کے بعد جس تیزی کے ساتھ فقہی مسئلے آئے تو بہت سے لوگ اس تیزی کا ساتھ نہ دے سکے اور صرف الفاظ کی حد تک ان کا دین محدود ہو گیا. بار بار اس سے پہلے بھی گزارش کی گئی اور آج ایک مرتبہ پھر کہ تقلید کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہی یہی کہ آپ کی زندگی کا ہر ہر شرعی عمل اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہاں ایک ایسا جملہ کہہ دوں جو غلط فہمی کو پیدا کر سکتا لیکن شاید اس سے کچھ بات واضح بھی ہو جائے. یعنی اگر ایک آدمی کسی بھی مجتہد کی تقلید کو نہیں مانتا اور کسی کی بھی تقلید نہیں کر رہا لیکن جو عمل وہ کر رہا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا لیکن نماز وہ ایسی پڑھ رہا جو آج کے مجتہد عالم کے فتوے کے خود بخود مطابق بن رہی ہے. جیسے ہندوستان اور پاکستان میں اکثر نمازی جو ایک طویل عرصے تک تقلید بھی نہیں کرتے لیکن نماز ان کی اتنی مکمل ہوتی کہ ہر دور کے مجتہد کا فتویٰ اس میں آ جاتا تھا اگرچہ وہ صاف صاف کہتے تھے کہ ہم تقلید کو نہیں مانتے, تقلید کے قائل ہی نہیں, تقلید کرتے ہی نہیں, لیکن ان کا وضو, ان کا غسل, ان کی نماز بالکل اسی طریقے کے مطابق جو اس مجتہد کا فتویٰ ہے جس کی تقلید ان کو کرنا چاہیے نہیں کر رہے. جس کی تقلید کرنا چاہیے مثلاً آج سے 40 سال پہلے ایک آدمی کو آگاہ درجردی کی تقلید کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا, نماز بالکل ویسے ہی پڑھ رہا ہے جیسی آگاہ درجردی بتا رہی ہے, خود اس کو بھی نہیں معلوم کہ آگاہ درجردی نے یہی طریقہ بتایا. اس نے تو جہاں سے بھی طریقہ دیا یہ کہہ کر دیا کہ میں کسی مجتہد کی تقلید کا قائل نہیں, نماز اس نے ویسے ہی پڑھی. یا آج سے مثلاً 25 سال پہلے ایک شخص کو آگاہ محسن حکیم کی تقلید میں ہونا چاہیے تھا اب وہ ان کی تقلید کا قائل نہیں ہے لیکن روزہ اس نے ویسا ہی رکھا جیسا وہ کہہ رہے ہیں. اس کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ مجتہد کے فتوے کے مطابق میرا روزہ ہو گیا. یا جیسے آج کے دور میں کسی کو آگاہ کوئی کی تقلید میں مثلاً ہونا چاہیے اور وہ نہیں مانتا لیکن غسل وہ اسی طریقے سے کر رہا ہے کہ جو آگاہ کوئی کا فتویٰ, خود اس کو معلوم بھی نہیں ہے وہ مان بھی نہیں رہا, اس کے باوجود ان لوگوں کے تمام اعمال صحیح. اب وہ ایک الگ بحث کہ تقلید نہ کرنے کی کوئی سزا بھی ہے یا نہیں, یہ بھی اختلافی مسئلہ. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ بہرحال اگر عمل ویسا ہی نکل آیا جیسا مجتہد کا فتویٰ ہے تو وہ عمل بالکل درست ہے, وہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں جو اس نے بغیر تقلید کے پڑھی لیکن خود بخود وہ نماز آگاہ درجردی کے فتوے سے مل گئی جن کی تقلید اس پر واجب تھی, وہ روزہ اسے دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں جو اس نے بغیر تقلید کے رکھا لیکن جن کی تقلید واجب تھی ان کے طریقے پہ خود بخود وہ روزہ ہو گئے, وہ غسل اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں جس کے بارے میں وہ اعلان کرتا آ رہا تھا کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں بغیر تقلید کے غسل کر رہا ہوں, لیکن طریقہ اس کا مل گیا اسی غسل سے کہ جو فتویٰ مجتہد کا, سارے اعمال اس کے صحیح. اور اس کے بالکل برعکس ایک آدمی آج سے 60 سال پہلے آگاہ اسفہانی کی تقلید کر رہا تھا اور آج سے 50 سال پہلے آگاہ درجردی کا مقلد تھا اور آج سے 25 سال پہلے آگاہ محسن حکیم کا مقلد تھا اور آج سے 15 سال پہلے سے لے کے آج تک آگاہ خوئی کا مقلد ہے, جتنے بھی مراجے اس کی زندگی میں گزرے آگاہ ابوالحسن اسفہانی سے لے کے آج تک کا مردی, اس نے سب کی تقلید کی, ہر ایک کا نام اس کو یاد, ہر ایک کے لیے اس نے نیت کی, لیکن اس نے نمازیں ان میں سے کسی کے فتوے کے مطابق نہیں پڑھی, اس نے غسل ان میں سے کسی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا, اس نے روزہ ان میں سے کسی کے طریقے کے مطابق نہیں رکھا, لیکن اس دور سے وہ تقلید کر رہا ہے جب تقلید ہندوستان اور پاکستان میں ایک تعلیم, ایک برائی, ایک خرابی, اس تمام ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ آج 50 سال پرانا مقلد, لیکن عمل اس کا مجتہد کے فتوے کے مطابق نہیں ہے, نام اس کی زبان پہ مجتہد کا ہے, دل میں نیت اس کی مجتہد کی. فتویٰ دیکھ لیجیے, اس آدمی کو اپنے غسل بھی دوبارہ کرنا پڑیں گے, اس آدمی کو اپنی نمازیں بھی دوبارہ پڑھنا پڑیں گی, اس آدمی کو اپنے روزے بھی دوبارہ رکھنا پڑیں گے. اب یہ ذرا اس وقت میں تقریر کے مقام پر ہوں، مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، تھوڑی اس میں تفصیلات ہے کہ اگر ایسی کوئی خرابی نکل آئے جو مشتہد کے فتوے کے مطابق جاہل مسئلہ کو بھی معاف نہیں، تو یہ ساری اس کی عبادتیں دوبارہ دھوکانا. اب آپ نے فرق دیکھ لی کہ ایک آدمی قطعاً اصلاً تقلید کا فائل نہیں ہے، تقلید کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مجتہدین کی مذمت کر رہا ہے، پہلے حرام اور گناہ کا ارتکاب کر رہا، لیکن عمل اس کا ارتکاب سے ویسا ہی ہے جیسا مجتہد کہہ رہا، اس کے اعمال درست مانے گئے، وہ ایک گناہ اس کو الگ ملا. اور ایک آدمی بیچارہ اس دور سے آج تک مجتہدین کا احترام اور عزت کر رہا جب مجتہد کا نام لینا مشکل تھا، اور وہ مسلسل سچ میں رہا کہ اب کون مرضی ہے، اب کون مرضی ہے، اب کون مرضی، اور تکلیف کرتا رہا، عمل اس کا نہ ہو سکا، تو اس کے سارے عمل بیکار، اور اس کو اپنے عمل کو دہرانا پڑے گا کہ تکلیف میں اصل مسئلہ نام لینے یا نہ لینے کا نہیں، اصل مسئلہ عمل کا. تکلیف یعنی مجتہد آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے، اس پر آپ کو چلنا، طبیب دوا دے رہا ہے، اس دوا کو پینا، اگر دوا کو نہیں پیا تو خالی طبیب کے کلینک میں وزٹ کر کے واپس آ جانا فائدہ نہیں پہنچاتا. آج بدقسمتی یہی، خصوصاً ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ہماری خواتین کثیر تعداد میں، اور مردوں کی بھی، خصوصاً نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد، انہوں نے یہ سمجھا کہ خالی کسی کا نام لے لینا یہ تکلیف، اور اسی وجہ تقریباً بعض کم علم والے ماحول ہماری تکلیف اور غیروں کا کچھ پیری مریدی کا سسٹم ایک جیسا ہو گیا کہ وہاں کا جو نظام کہ کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا جب تک کسی پیر کی بیعت میں نہ ہو، اور خالی بیعت کرنا، باقی کچھ نہیں، باقی اسے عمل تو کرنا ہے اپنی فقہ کے مطابق. ویسے حنفی کا ماننے والا وہ نماز اور روزہ کرے گا امام ابو حنیفہ کے طریقے سے، لیکن نجات کے لیے اسے کسی پیر کی بھی بیعت کرنا پڑے. ہمارے یہاں تقلید کا سسٹم بھی کچھ لوگوں نے ایسا ہی بنا دیا کہ جیسے نماز، روزہ، وضو، غسل، واجب، حرام، یہ ساری چیزیں تو جس طرح پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اسی طرح کرتے رہو، صرف ایک نام لے لو کہ امام خمینی کے مقلد، ایک نام لے لو کہ آقا کوئی کے مقلد، اور گناہ سے بچ جاؤ. یہی وہ سراسر غلط فہمی جو سبب بنتی کہ انسان ایک مجتہد کی تکلیف کر بھی لیتا اور اس کے باوجود پتا چلتا ہے کہ وہ تکلیف کے بغیر، جیسا کہ میں نے شروع تقریر میں عرض کیا کہ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج بھی، اور آپ نے شاید یہ بات محسوس کی ہو کہ یہ گزشتہ دو تین سال میں چوتھی پانچویں مرتبہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور اگر آپ کا حافظہ اور توجہ دونوں میرے ساتھ ہو تو یہ بھی آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ زیادہ تر اس موضوع پر ایک آدھ تقریر اس وقت ہوتی جب کسی غیر ملک کے سفر سے واپسی ہوتی کہ جہاں خصوصیت کے ساتھ یہ تماشے دیکھے جاتے، کیونکہ علماء سے اتنا زیادہ رابطہ نہیں، تو لوگ کتابوں پہ زیادہ اکتفا کرتے ہیں، دین حاصل کرتے ہیں یا کتابوں سے یا کیفیتوں سے یا فقط مجالس سے، اور خرابی یہی ہوتی کہ کتاب نام لے لیا انہوں نے کہ اتنے بڑے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس نے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا. اب شہید دست قید شیرازی کی علمی خدمات، شہید مرتضیٰ مطہری کا قلم اور ان کی وجہ سے ایران میں اتنی بڑی تبدیلی، حتیٰ یہ کہ خود امام خمینی کا اتنا بڑا انقلاب، خود آغا کوئی کی اتنی عظیم شخصیت، لیکن عمل کی حد تک ان لوگوں کے لیے ان ساری شخصیتوں کی تحریر اور فتوے ایک طرح سے بیکار ہیں جو ان کی تقلید میں نہیں. امام خمینی کا مقلد اگر یہ کہے کہ میں نے شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب میں فلا مسئلے کو پڑھ کے عمل کیا، اور شہید مطہری وہ جنہیں امام خمینی یہ کہہ دیں کہ یہ میرا بیٹا اور میری ساری زندگی کا حاصل، میری ساری زندگی کا نچوڑ، میری ساری زندگی کی محنتوں کا خلاصہ. اب یہ ساری عقیدت والی باتیں سن کر وہ یہ سوچے کہ جس شخصیت کو امام خمینی اس انداز سے سراہیں اور تعریف کریں، اس کی کتاب میں اگر کوئی مسئلہ لکھا ہے تو اس میں غلطی کہاں سے ہوگی؟ یقیناً امام خمینی کی تائید ان کے ساتھ ہے، مقلد امام خمینی کا ہے، عمل کر رہا ہے شہید مطہری کی کتاب پر، اور یہی پہ وہ غلطی ہوگی کہ جو تقلید کو نہ سمجھنے کا نتیجہ. اسی طرح آغائے خود شہید باقر صدر کی خواہ کتنی ہی تعریف کیوں نہ کرے اور ساری زندگی انہیں اپنا بیٹا قرار دیتے رہے، لیکن مقلد اگر کوئی آغائے خود کا تو شہید باقر صدر تمام تر عظمت، تمام تر علمیت اور تمام تر صلاحیت کے اعتراض کے باوجود ان کی کسی کتاب سے پڑھ کر کسی مسئلے پہ عمل نہیں کر سکتا. دین کو سمجھنا ایک الگ چیز، دین پہ عمل کرنا ایک الگ چیز. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے بار بار واضح کرنا پڑتا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ باہر سے آنے کے بعد تو یہ احساس زیادہ پیدا ہوگا. یہاں ابھی ایام حاضر ہوں، تقریباً ہر بڑی مجلس کے باہر اور جلوسوں کے دوران کتابوں کے سوال لگائے جائیں گے، کتابیں حد سے زیادہ فروخت ہوں، کتابیں بغیر کسی معاوضے کے تقسیم بھی کی جائیں گی، کیسٹ بھی بیچی جائیں گی. تو سب میں مسئلہ یہ کہ عقیدت اور احترام الگ چیز ہے اور تقریر الگ چیز. اچھا اب اس کا الٹ نتیجہ بھی نہ نکلے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ شہید متحری کی کتاب پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ شہید دست غیب کی کتاب پہ عمل نہیں کر سکتے، تو یہ معاذ اللہ ان کی توہین نہیں یا معاذ اللہ ان کے علم کی نفی نہیں. ہم لوگوں کی حیثیت کیا کہ ہم یہ بات کریں؟ فقط مسئلے کی بات کہ تقلید کا تصور ہی نہیں، بلکہ تقلید تو آئی ہی تھی. جو آدمی جانتے ہیں کہ تقلید شیعت میں آئی کیسے، عالم اسلام تقلید آئی تھی کہ اتنے بڑے بڑے علماء جن میں سے ہر ایک آسمان علم کا چمکتا ہوا چاند و چمکتا ہوا سورج، ان میں اختلافات پیدا ہوئے تو ہم مجبور ہو گئے کہ ان میں جس کا علم زیادہ ہے اس کے قول کو اختیار کریں. اگر ان میں اختلافات نہ ہوتے تو تقلید کا تصور شیعت میں ختم ہو جاتا، اور ہے بھی ان مسئلوں کسی بھی مرجے کا آپس میں اختلاف نہیں. جس کو ضروریات دین کہا جاتا اس میں تقلید کی اجازت نہیں، اس میں تقلید کی ضرورت نہیں، اس میں تقلید کا فائدہ نہیں. تقلید آئی تھی، ایک طرف آغائے خود جیسی شخصیت، ایک طرف امام خمینی جیسی شخصیت، ایک طرف آغائے محسن حکیم جیسی شخصیت. ان کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ علم ان پر ختم، ان کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ علم ان پر ختم، اور ان کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تبھی ضرورت پیش آئی کہ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرو. تو کتابوں کے اندر یقیناً شہید متحری ایک صاحب نظر عالم وہ اپنا فتویٰ ضرور دیں گے اپنی کتابوں، یقیناً شہید دست غیب ایک صاحب نظر عالم وہ اپنا فتویٰ ضرور دیں گے کتابوں، اور انہی نظریات اور فتوے کے اختلاف کی وجہ سے ہم محتاج ہوئے تقلید کے. تو خلاصہ یہی کہ اب جب بھی انسان کو مقام عمل میں جانا، جو بار بار میں نے گزشتہ دو سال سے ایک تکرار کی اسی کی وضاحت کر رہا ہوں، کہ بس ہمارے لیے خلاصہ یہی کہ بڑے سے بڑے عالم کے احترام کو ذہن میں رکھتے ہوں بہرحال اس کی کتاب پہ ہمیں عمل نہیں کرنا. یہ ہوا ایک مسئلہ. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ضمنی طور پر ایک آدھ دفعہ آ چکا ہوں، لیکن کیونکہ اس وقت میری واپسی دنیا کے جس خطے سے ہوئی اس خطے میں یہی مسئلہ نہ سمجھنے کی بنا پر آیت اللہ خوئی کی جتنی شدید توہین کی جا رہی، اور وہی کہ جب انسان حقائق کو نہ جانتا اناف آدھا اور بما جہلو معصوم کی حدیث، جو شخص اس چیز کو نہیں جانتا وہ اس کا دشمن بن جاتا. میں نے پہلے بھی مثال دی کہ اس سے پہلے خود اسی خارگر کے علاقے بالکل قیام پاکستان کے فوراً بعد شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا جیسے عظیم عالم فقط اس بات پہ توہین کی گئی کہ آنے والوں کی اکثریت بمبئی کی، اور بمبئی کے شیخ صاحب کے نزدیک نماز جمعہ واجب عینی، اور عراق اور ایران کے اکثر علماء کے نزدیک نماز جمعہ واجب عینی تو چھوڑے شاید واجب تقریری بھی نہ ہو، صحبت امام میں وہ اس کے وجود کے بھی قائل نہ ہو. چنانچہ اتنی عظیم شخصیت جن کے علم اور سیاسی بصیرت اور ان کی ایک کتاب اصل و اصول شیعہ جسے شیعت کے تعارف کے لیے ایک طویل عرصے تک بہترین کتاب مانا گیا تھا، حوضہ ابن نجف کی، آتے ہیں یہاں پر اگر کہ آئے تھے اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے جس میں تمام اسلامی دنیا کے نمائندے بلائے گئے. اور جیسا کہ میں نے شاید چار سال پہلے کہا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا وہ عظیم شخصیت جو لیاقت علی خان کے زمانے میں معتمر عالم اسلامی کی پہلی کانگریس ہوئی، کہ سارے دنیا اسلام ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو رہی. یہ بہرحال ایک بڑا اعزاز تھا کہ نماز جماعت کی قیادت انہوں نے کرائی جس کے اندر انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک کی تمام اسلامی دنیا کے نمائندے آئے تھے، اور اسی خارگر کے خواجہ مسجد کو شیعہ حضرات ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کون عالم آ گیا جو وجوب جمعہ کا فائل نہیں، جو کہہ رہا ہے کہ جمعہ ہمارے نزدیک واجب نہیں. فقط جہالت اور کم علمی کی بنیاد پر یہ معلوم ہی نہ تھا کہ یہ کتنا بڑا اختلافی مسئلہ شیعت میں چلا آ رہا. کوئی ایسا مسئلہ بھی انہوں نے پیش نہیں کیا جیسے مسئلے آغائے حکیم اور آغائے خوی اور امام خمینی نے پیش کر دیے. انہوں نے تو وہ مسئلہ پیش کیا جو بچہ بچہ جانتا کہ جمعہ کا مسئلہ غیبت امام میں ہمیشہ سے اختلافی مسئلہ رہا. اتنے واضح مسئلے پر یہ حالت ہوئی کہ ہماری اتنی عظیم شخصیت کو جس کے سامنے عالم اسلام اپنی پیشانی جھکا رہا, ہمارے یہاں کے یہی لوگ جو آج بزرگی کی منزل پہ آئے ہوئے ان سب نے انکار کیا, انہوں نے رد کیا اور کہا کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. اس ماحول کے اندر جہالت اور علمی انسان کو کتنے جلدی اتنی بڑی جسارت اور گناہ پہ مجبور کر دیتی. واقعاً تعجب ہوتا جب ہم اپنے موجودہ مراجع کے بعض مسئلوں کو دیکھتے. آغائے حکیم نے جس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہودی اور عیسائی ان کے خیال میں پاک ہیں, ویسے تو مسلمانوں کے عام فرقے یہودی اور عیسائیوں کو پاک سمجھتے, بلکہ یہودی اور عیسائی کیا ان کے خیال میں ہر کافر و مشرک پاک ہے. عام مسلمانوں کا یہی نظریہ کہ ہر کافر و مشرک پاک ہے. انما المشرکون نجس, یہ قرآن کہہ رہا, مگر وہی بات کہ نجس کا لفظ آیا, نجس کا لفظ نہیں آیا, جس کی وجہ سے ایک موقع مل گیا ان کو الگ فتویٰ دینے میں. اور اس آیت کی یہی تعویل کی گئی کہ کافر اور مشرک اس طرح سے نجس جس طرح حیض کے عالم کی عورت اور جنابت کے عالم کا مرد نجس ہوتا. ایک شیعہ اگر اس پر غسل جنابت واجب, وہ نجس تو ہے مگر ظاہری نجاست نہیں. کھانا پکائے تو کھانا پاک ہے, پانی پیئے تو اس کا جھوٹا پانی پاک ہے, گیلے ہاتھ سے کسی چیز کو چھوئے تو وہ چیز پاک ہے. البتہ جنابت کی وجہ سے وہ اندرونی طور پہ نجاست میں. عام مسلمان کہتے یہی مسئلہ ہندو کا, یہی مسئلہ بدھ کا, یہی مسئلہ کافر کا ہے. تو عیسائی اور یہودی تو بہرحال ان سے پھر بھی بہتر, یہ روحانی طور پہ نجس ہے, جسمانی طور پہ پاک ہے. ان کی گیری چیز, ان کا جھوٹا پانی, ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے مراجع کی اکثریت ہمیشہ سے اس بات کے قائل رہی کہ اس میں تو تقریباً سب کا اتفاق کہ یہودی عیسائی اور پارسی یعنی مجوسیوں کو چھوڑ کر باقی تو سارے کافر نجس. ان تین کے بارے میں بھی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ نجس. لیکن آغائے محسن الحقی ایک عظیم ترین مسجد, ان کا اپنا نظریہ یہی, ان کا اپنا فتویٰ یہی کہ بعض ایسی حدیثیں ان کے سامنے آئیں جن کی روشنی انہوں نے یہودی اور عیسائیوں کی طہارت کا فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہیں. اور خود آغائے حکیم کے فتوے کہ نکاح وغیرہ بھی جائز نہیں ہے ایک متا کو چھوڑ, لیکن جسے ان کا پاک, ان کا جسم اگر مست ہو جائے یا کوئی جینی چیز ان کے جسم سے لگ جائے تو وہ بالکل پاک. کیونکہ خاصے طویل عرصے کے بعد 40-50 سال کے بعد ایسا فتویٰ لوگوں کے سامنے آیا. علماء تو 1200 سال کے فتوے پڑھتے رہتے, عام آدمی تو صرف اتنے فتوے سنتا ہے جتنے مجتہدین اس کے سامنے گزرے. ایک نیا فتویٰ اور آغائے محسن الحکیم جیسی شخصیت جن کا احترام کیا ویسا بھی کرنے پہ مجبور ہو گیا, اور جن کے حالات اور واقعات میں نے کیسٹ میں بیان کیے کہ آج کی سعودی عرب کا مفتی اعظم عبدالعزیز ابن باز وہ نابینا عالم, اگر کسی شیعہ مجتہد کو مانتا ہے تو وہ یہی آغائے محسن الحکیم کہ جن سے وہ مناظرے پوری طرح سے شکست اٹھا چکا اس حج کے دوران جو آغائے محسن حکیم نے کیا تھا, جس پر میری ایک پوری الگ سے تقریر اور ایک کیسٹ. اور وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ بس مرجعیت کے اس دور میں وہ آخری شخصیت, ان کے بعد صرف کافی تیزی کے ساتھ مرجعیت کے نظام میں کچھ خرابیاں دشمنوں کی جانب سے پیدا کرنے کی کوشش کی, ان کے دور میں کسی کو ہمت نہ تھی بولنے کی. لیکن اتنا مسلم ثبوت مرجع ایک فتویٰ دیتا ہے کہ یہودی اور عیسائی پال اپنے نظریے سے قرآن اور حدیث سے اتنا کم ریئیکشن اور رد عمل ہوتا. آغائے حکیم جیسی شخصیت اس زمانے میں کتنی زیادہ مستقیم اور بدنام کی جاتی. شہید بہشتی اپنے ایک مضمون وہ پوری تفصیل لکھی جو آپ کو ایران کے بعض رسالوں توحید وغیرہ میں مل جائے گا. خصوصیت کے ساتھ اگر توحید کا وہ شمارہ آپ کو ملے جس میں امام خمینی کے انتقال کے حالات اور ان کے نائب کے انتخاب کے حالات لکھے گئے, تو اس میں شہید بہشتی کا ایک پرانا مضمون جس میں وہ خود لکھتے کہ جب میں نجف سے اس دور میں پہنچا کہ آغائے حکیم نے یہ فتویٰ دیا تو ایسا عجیب ماحول میں نے پایا. تفصیلات وہاں پر ہیں, یہ ساری چیزیں ایک تقریر میں بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ شیعہ کی حالت کیا. حتیٰ یہ کہ آغائے حکیم کے قریبی ساتھیوں عام لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے گول مول الفاظ استعمال کرنا پڑ رہے کہ واقعی قسم کی شرمندگی اور ندامت ہو رہی کہ ایک مجتہد عالم اور ایسا عظیم مجتہد ایک صحیح فتویٰ دے رہا اور عوام کی اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے کیا حالت, ایک مرجع تک اپنے فتوے کی تعبیر کرنا پڑ رہی, مرجع نہ صحیح تو اس کے جو قریب ترین ساتھی اور شاگرد. یہ ہماری ٹریجڈی اور ہمارا المیہ رہا کہ ایک طرف ہم سارے دنیا اسلام کے سامنے سینہ ٹھوک ٹھوک کے اعلان کرتے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے یہاں اشتہار کا دروازہ کھلا, اور دوسری جانب ہم ہی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اشتہار کا دروازہ کھلا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر مجتہد ایک نیا فتویٰ دے سکتا, اس کو قبول کرنا اسی کا نام تو اشتہار کا دروازہ کھلا رکھنا. اگر مجتہد سے یہ توقع کی جائے کہ آپ سارے فتوے وہی دیجیے جو پرانے مجتہد دے چکے, تو اس کا نام تو ہے کہ اشتہار کا دروازہ بند ہے. اگر کسی مجتہد سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی اشتہار کا دروازہ کھلا, اس کا مطلب ہی یہی کہ مجتہدین سے یہ توقع کی جا رہی کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے نئے فتوے دیں. لیکن جو سارے عالم اسلام کے سامنے سینہ ٹھونک کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فرقے کو یہ امتیاز حاصل, جب اپنے فرقے کے اندر ہم آتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہو جاتی. اور پھر امام خمینی ایک انقلاب کے مسئلے کے علاوہ ان کے کتنے ہی مسائل ایسے جو دھماکہ خیز تھے دنیا کے سامنے. مثلا جس وقت امام خمینی نے یہ فتویٰ دیا کہ کراچی, لاہور اور تہران جیسے بڑے بڑے شہروں محلے سے نکلنے پہ نماز فطر اور روزہ فطر ہو جاتا, تو کیا ہنگامہ اس پر ہوا تھا دنیا. یہاں کیونکہ جو امام خمینی کی عقیدت مند تھی اور جو ان کے علم کا اعتراف کرتے, انہوں نے تو مسئلے کو صحیح طور پہ پیش کیے, اور جو امام خمینی کے مخالف وہ خود اتنے جاہل تھے کہ انہیں پتا ہی نہیں کہ مسئلہ کسے کہتے ہیں اور فطر کسے کہتے ہیں. اس لیے انڈیا پاکستان میں مسئلہ اتنا نہ اٹھ سکا, لیکن یورپ اور امریکہ جو ماذا اللہ یہ توہین آمیز لفظ استعمال ہوا کہ ایک تیرواں امام نکل کے آیا, اسی اس مسئلے کی وجہ سے کہ دیکھیے آج تک 12 امام کہہ رہے تھے کہ نماز اور روزہ واجب, اور یہ نئے مرجع نکلے جن کا یہ کہنا ہے کہ روزہ نہ رکھو. اس لیے کہ یورپ اور امریکہ اتنے بڑے بڑے شہر ہیں کہ پریکٹیکلی رمضان ہر شخص بغیر روزے کے ہو جاتا ہے جو امام خمینی کا مقلد. لیکن یہی مرضی کا سب سے بڑا امتحان ہوتا, ان تمام چیزوں کو فیس کیا گیا, ان تمام چیزوں کا سامنا کیا گیا, مسئلے پہ نہیں بدلا گیا. حتیٰ یہ کہ امام خمینی کی شخصیت آغائے حکیم اور آغائے کوئی سے ذرا مختلف ہو. ان مانو کہ آغائے حکیم اور آغائے کوئی معاذ اللہ اگر ان کی توہین اور بدنامی ہوتی تو فقط ان کی ذات تک رہتی, لیکن امام خمینی کی توہین اور بدنامی کا مقصد تھا کہ خود انقلاب متاثر ہونے لگے, انقلاب کو نقصان پہنچنے لگے. ان کا مسئلہ فقط ایک شخص کا یا ایک مرجع کا مسئلہ نہ تھا, انقلاب امام خمینی کی شخصیت کی کمزوری سے کمزور ہو رہا. تو قریب قریب شاگردوں نے بتایا کہ شاید یہ عنوان ثانوی کا مرحلہ آ گیا. انقلاب کی وفا اور تحفظ کے لیے اگر کہ آپ کا فتویٰ ہو تو اس فتوے کو یہ چھپا لیا جائے یا بدل دیا جائے یا عارضی طور پہ معطل کر دیا جائے. لیکن وہی بات کہ امام خمینی کا ایک ہی جملہ کہ قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے کہ اپنے, کیونکہ مجتہد شریعت بناتا نہیں شریعت بتاتا, جب میرے نزدیک ثابت یہ کہ خدا اور رسول اور امام بھی کہہ چکے کہ بڑے شہر میں نماز فصل ہے اور روزہ فصل, تو کیسے یہ اختیار. یہ اختیار تو وہ ہے جو رسول اور امام نے بھی کبھی استعمال نہ کیا, شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. امام خمینی نے صاف منع کر دیا کہ جو توہین اور بدنامی ہے وہ برداشت کرنا پڑے مگر حکم خدا اس کی وجہ سے نہیں بدل سکتا. اور پھر آغائے خوئی کی شخصیت, بس قسمتی یہی کہ یہی 10-15 سال وہ جس میں دشمنوں کی زیادہ سازشیں ہوئی, ہمارے مرجعیت کے ادارے اس صدی پہلی مرتبہ دشمن اتنا گھبرائے, اور پھر عراق کے حالات پہلی مرتبہ اتنے خراب ہوئے, اور پھر عوام کی تھوڑی بہت معلومات اسی 20 سال میں بڑھی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بالکل جاہل بھی نقصان دہ نہیں ہوتا اور بالکل سمجھدار بھی نقصان دہ نہیں ہوتا, نقصان دہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جہل اور علم کے درمیان ہوتے ہیں. آغاز کوئی کی مرجعیت تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو کہ یہ 3-4 مسئلے اس 20 سال میں پیش آئے جو آغاز کوئی کی مرجعیت کے زمانے تھے. اسی زمانے دنیا نے ہماری مرجعیت کو باقاعدہ کمزور کرنا چاہا اور آغاز کوئی مرجعیت سنا کہ سب سے بڑا ہدف انہیں کی ذات قرار پائے. اسی زمانے ہمارے لوگوں کی معلومات کچھ بڑھی کچھ نئی معلومات آئیں تو آغائے کوئی کے خطبے ان کو عجیب عجیب لگنے لگے. یہی زمانہ آغائے کوئی کو ملا اور یہی وہ زمانہ کہ جس وقت عرب ممالک سب سے زیادہ ان سازشوں کا نشانہ بنے کہ جس کے اندر پورے عرب علاقے میں آغائے کوئی کی مرجعیت تھی, چنانچہ یہ سارے مظالم آغائے کوئی کو برداشت کرنا پڑے. اب آپ کو یاد ہو کہ کتنے ہی ایسے مسئلے آغائے کوئی کے ہیں جس پر ان پر اعتراضات, چاند کا مسئلہ خیر اب تو بہت پرانا ہو گیا, اور وہی جو شروع سے ایک مرجع کا موقف ہوتا کہ شریعت کو بدلنے سے یا چھپانے سے کام نہیں چلتا. اب آپ پھر اسی جہالت کی منزل پر رہیں, کسی ایک مرجع کو تو یہ قربانی دینا پڑتی کہ وہ اس ساری توہین اور بدنامی کو مول لے, لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے بعد پھر یہ مسئلہ لوگوں کو اتنا مشکل نہیں لگتا. آغائے حکیم نے جو فتویٰ دیا, جب یہی فتویٰ بعد میں شہید باقر صدر نے دیا تو جتنے بھی تہمت اور الزامات تھے کہ یہودی اور عیسائیوں کو کیوں پاک قرار دیا گیا, باقاعدہ یہ تک جملے کہے گئے کہ یہودی اور عیسائیوں کا ماذا اللہ کوئی ایجنٹ جو ان کو مسلمانوں کی بات بن گئی. ذرا سا انسان چونکتا بھی تھی, لیکن آج سے 30 سال پہلے شہید بہشتی کا مضمون پڑھ لیجیے اور یہی مسئلہ آغائے کوئی کا کہ 15 سال یا 10 سال یا 8 سال پہلے چاند کے مسئلے کو نہ صرف یہ کہ لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں, بلکہ اس کی وجہ سے آغائے کوئی کی مرجعیت, عدالت, علم سب کو ختم کیا جا رہا. لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اب تقریباً پوری دنیا کی حد تک معاملہ اتنا زیادہ سمجھ چکا کہ کسی کو یہ نئی بات نہیں لگتی, کسی کے لیے کوئی اچھوتا مسئلہ نہیں ہوتا. خاص اس مسئلے کی بنیاد پر اب آغائے کوئی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ پا رہا, وہ 8-9 سال برداشت کر دی. اسی طرح آج کل امریکہ میں ایک مسئلہ قبلے کا کھڑا ہوا کہ دو مختلف مراجع کے فتوے کی وجہ سے قبلہ بدل رہا, اور حقیقت میں بہت بڑا مسئلہ کہ سننے میں آ رہا کہ آغائے گل پائیگانی قبلے کی جو تم بتا رہے ہیں آغائے کوئی 45 ڈگری اس سے اختلاف رکھتے, تو مسجدوں میں, قبرستانوں میں, جانور کے ذبح میں, چند دوستوں کے اندر جو ایک وقت میں نماز پڑھنا چاہتے, ہر جگہ پہ ایک نئی چیز بن رہی. اور اس سے زیادہ بڑا مسئلہ جیسے آج سے 10 سال پہلے کہ باپ روزہ رکھتے ہیں تو بیٹا افطار کر رہا, اور ماں روزے کے عالم میں ہے تو بیٹی روزہ کھول رہی, اس لیے کہ ایک آغائے کوئی کی تقریب میں ہے تو ایک امام کو ملے گی. وہ سال میں ایک دن کا مسئلہ تھا, بڑا مسئلہ, لیکن ایک دن نماز تو 365 دنوں کا مسئلہ کہ جب تو آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو, ایک کا رخ کہیں اور ایک کا رخ کہیں, واقعا ایک مسئلہ. اور اس کے اوپر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ آغائے کوئی کے بارے میں کہا جا رہا ہوگا, جو کچھ ان پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہوں گی, اس لیے کہ اس سے پہلے زیادہ تر لوگ مسجدیں اور قبرستان اسی روپ سے بنائے گئے ہیں کہ جو آغائے گل پائیگانی کا فتویٰ وہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں. مجھے تو اس کی تصدیق نہیں, لیکن اتنا پتا کہ ساری مسجدوں اور قبرستانوں کا رخ پرانا رخ, اور آغائے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں, یہ قبلے کا حساب ہی غلط طریقے سے لگایا گیا. شریعت میں یہ طریقہ ہی نہیں ہے قبلے کو پہچاننے کا. جیسے نماز جمعہ 2 سال پہلے مسئلہ واضح ہوا, ورنہ پہلے یہ بحث چل رہی تھی کہ دو مسجدوں کے درمیان ایک فرسف یعنی 3 میل شرعی کا فاصلہ ہونا چاہیے. کیسے ناپا جائے گا فاصلہ؟ عام طریقہ دنیا کا یہ کہ جب بھی دو مقامات کا فاصلہ ناپتے ہیں تو ایریل ڈسٹینس یعنی فضا کے ذریعے سے فاصلہ ناپا جاتا, کہ اگر ہوائی جہاز سے جائے تو یہ فاصلہ کتنا بنتا. لیکن اور اسی اصول کی بنیاد پر کئی مسجدیں ایسی کہ جن کے درمیان 3 میل سے کم کا فاصلہ تھا. میں خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ساری دنیا. لیکن بعد میں پتا چل کہ یہ آج آپ کی سائنس یا آپ کا جغرافیہ یہ بتا رہا ہوگا. شریعت کے اندر اس کا کوئی معیار نہیں. شریعت میں معیار یہ کہ عام رابطہ دو مسجدوں کے درمیان کیا, چنانچہ اگر دو مسجدیں 2 میل کے فاصلے پر, لیکن جو سڑک بنائی گئی وہ کسی وجہ سے اتنا گھوم کے جاتی کہ 3.5 میل ہو جاتے, یہاں پہ نماز ہو سکتی. اس کی بہترین مثال آغائے کوئی نے اپنے ایک استدلال میں دی, میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا شاید 2-3 مہینے پہلے ہی, کہ اگر بمشکل تمام 200 گز کی ایک نہر, اور نہر کے ایک سرے پہ ایک مسجد ہے اور دوسرے سرے پہ دوسری مسجد, دونوں کے درمیان 200 گز کا فاصلہ, لیکن پل جو ہے وہ اتنی دور پہ بنایا گیا کہ اگر ایک مسجد سے دوسری مسجد جانا چاہیں تو پہلے 2 میل چلنا پڑے گا تو پل آئے، اور پل کو کراس کر کے پھر واپس 2 میل آئے تو یہ پہلی مسجد آئے. اگر یہ اتنے آمنے سامنے کہ چاہے کھڑے کھڑے بات بھی کرنے لوگ ایک دوسرے، لیکن دونوں جگہ نماز جمعہ ہو سکتا، اس لیے کہ فضائی فاصلہ 210 لیکن زمینی راستہ جو ہے وہ 4 میل کا معیار. یہی قبلے کے ساتھ مسئلہ ہوا کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں جتنے بھی لوگوں نے اب تک مسجدیں اور مسجدیں اور قبرستان بنائے، یہ دیکھ کر کہ ہوائی جہاز کس طرف سے جاتا اور آگاہ کوئی نہیں کہیں کوئی معیار ہی نہیں ہے قبلے کو ناپنے کا، ہوائی جہاز کہیں سے بھی جائے اس سے کیا فرق پڑتا. نتیجہ یہ نکلا کہ آگاہ کوئی کے فتوے کے اعتبار پورے کینیڈا اور امریکہ میں سب لوگوں کی نمازیں قبلے سے ہٹ کے ہو رہی ہیں. غلط تو نہیں ہے کیونکہ قبلے میں جاہلِ مسئلہ کو 90 ڈگری سے زیادہ تک کی سہولت، لیکن بہرحال وہ مسئلہ غلط، وہ قبلے غلط، ہنگامہ کھڑا ہو گئے. اور اس کے اثرات جو لوگ امریکہ میں ہیں آپ کے دوست وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے سخت پڑ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو برداشت کرنا پڑتا. اسی کا نام تقلید، اسی کا نام بار میں اشتہار کھولا، اسی کا نام یہ ہے کہ شیعہ کو خدا کی رحمت حاصل ہے کہ اس میں مستحد پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر عالم دنیا کی تمام تر مخالفتوں اور توہین کا سامنا کرتے ہوئے اپنا نظریہ قائم کرے گا، اپنے نظریے کو لوگوں کے کہنے سے نہیں بدلے گا. وہی جو رسالت کا خاص تھا، وہی جو امامت کا خاص تھا، وہی مراجع کا طریقہ جو رسول اور امام کے غلام. خیر یہ تو میں نے بہت سنجیدہ بات کر دی، جس مسئلے کی وضاحت کرنا تھی وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے اور اس میں مجھے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے معلوم کہ اتنا بڑا اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا. قبلے کا مسئلہ تو یقیناً بہت بڑا کہ اگر کراچی میں اس وقت 2 الگ الگ قبلے رائج ہو جائیں تو ہر مسجد میں آپ جائیں گے آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، ہر تقریب میں آپ پہنچیں گے آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، ہر نماز جماعت میں آپ جائیں گے مسئلہ ہوگا. لیکن یہ مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں ہے جس کو آج مجھے بیان کرنا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ اسی کی وجہ ذرا سا یہ تعارف بھی ہو جائے کہ مشہور ترین باتیں اور مشہور ترین فتوے آپ آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا مستحد تصدیق نہ کرے. ہاں یہ ایک الگ بات کہ اگر کسی مسئلے اپنے مستحد کی بات پتا نہ چل رہی تو اس دوران نیم ٹائم آدمی کی ذمہ داری کیا، وہ کس پر عمل کرے؟ تو اس میں آپ کوئی کا نظریہ تو واضح کہ پھر احتیاط میں عمل کرنا پڑے گا، جب احتیاط ممکن نہ ہو تو غیر عالم کی تقلید کرنا ہو. اسی قسم کا ایک مسئلہ یہ عورت کا حجاب، اب یہ بہت ہی پرانا اور بار بار کا دہرایا ہوا مسئلہ، اس کی تفصیلات میں گئے بغیر اس کے صرف ایک لفظ کی وضاحت کرنا. ہر ایک کو تقریباً یہ بات معلوم کہ اگر کوئی عورت کے پردے میں چہرے اور ہاتھ کے چھپانے کو بھی شامل سمجھتے ہیں، البتہ احتیاط واجب، احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت چہرہ اور ہاتھ دونوں چھپائے. یہ آغاز ہوئی کا فتویٰ نظریہ اور یہی آغاز گلپائیگانی کی بھی عبارت. امام خمینی زندگی کے طویل عرصے تک اسی نظریے کو مانتے رہے، لیکن اپنے انتقال سے 11 سال یا 12 سال پہلے اس نظریے کو بدلا اور کہا کہ چہرے اور ہاتھ کو کھولا جا سکتا ہے، اس میں حجاب ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ انتقال سے اتنا کم پہلے یہ مسئلہ بدلا گیا کہ اب تک امام خمینی کی جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں توضیح المسائل یا تحریر الوسیلہ، اس میں تقریباً وہی پرانا مسئلہ چلا آ رہا. حتیٰ یہ کہ ان کے انتقال سے 1 سال پہلے بھی جو کتاب چھپی تو چھپی ہوئی کتابیں وہی پرانا مسئلہ کہ احتیاط سے واجب یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ چھپا. لیکن خیر یہ ہر ایک کو معلوم کے بعد میں یہ نظریہ بدل گیا. اور امام خمینی کے انتقال کے بعد وہ خواتین کے جو اس مسئلے ان کی زندگی میں عمل کر رہی تھی یا تو ان کی مقلدہ تھی اس لیے عمل کر رہی تھی، وہ اس مسئلے پہ باقی رہ سکتی، یا وہ مقلد تھی آغاز خود لیکن احتیاط واجب کی بنا پہ امام خمینی کے اس مسئلے کو وہ مانتی تو امام کے انتقال کے بعد بھی وہ اس مسئلے پہ باقی رہ سکتی. یہ ایک مسئلہ. پھر مسئلہ پیدا ہوا ان خواتین کا جو امام خمینی کے انتقال کے بعد دین کی جانب راغب ہوئی یا اس کے بعد انہوں نے سوچ سنبھالا. سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد بالغ ہوئی، اب وہ پردہ کس طرح کر، کیونکہ مشہور مشہور مراجع جو ہیں وہ تو چہرہ اور ہاتھ چھپانے کی بات کر رہے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ آغائے سبزواری اور آغائے عراقی،
جو اس وقت مراجع کی اس فہرست میں اس منزل پہ آتی کہ احتیاط واجب میں ان کی بات مانی جا سکتی, ان کا نظریہ بھی ہے کہ چہرے اور ہاتھ کو کھولا جا سکتا. چلے ان خواتین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. جنہوں نے امام خمینی کے انتقال کے بعد ہوش سنبھالا یا بالغ ہوئی ہیں, یا یہ کہ اب ان کو پردہ کرنے کی اہمیت کا احساس ہوا, چاہے وہ مقلد آغاز ہوئی کی ہو یا آغاز گل پائیدانی کی ہو, تو احتیاط واجب کی وجہ سے رجوع کر لیں, اور چاہے وہ براہ راستی آغا علاقے کی مقلدہ تو اپنے مشتہد کے فتوے پہ ڈائریکٹ عمل کر. پھر اس میں ایک لفظ ذرا پریشانی پیدا کر رہا تھا, جو علماء چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت دیتے وہ اس میں دو تین شرطیں لگا دیتے, جس میں اہم ترین شرط یہ کہ چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت بشرط یہ کہ چہرے اور ہاتھ پر زینت نہ ہو. زینت عورت کے لیے اپنی زینت کو چھپانا بھی واجب, جس طرح اپنا جسم چھپانا واجب اس طرح زینت کو چھپانا بھی واجب. زینت اگر ان کے چہرے اور ہاتھ پر تو وہ مشتہد جیسے امام خمینی ہے, آغائے سبزواری ہے, آغائے عراقی. یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر زینت ہے تو پھر چہرے اور ہاتھ کا اتنا حصہ چھپانا پڑے گا. آغائے کوئی اور آغائے گل پائیدانی تو کہتے ہیں احتیاط واجب ہے پورا چہرہ چھپانا, لیکن چلو اس میں دوسرے کی بات مانو, دوسرے کی بات مانی انہوں نے ان کا چہرہ کھول سکتی لیکن زینت کو چھپانا. اب دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں اتنی رائج ہیں اور وہ زینت ہے, ناک کی چیز, ہاتھ کی انگوٹھی اور کسی حد تک ہاتھوں کی مہندی. یہ زینت تو ہے, وہ مراجع جو چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت دیتے جب یہ شرط لگاتے ہیں کہ زینت کو چھپانا پڑے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ناک میں کیل کہی تو چاہے وہ چہرہ کھولنے والے کی تقریر کر رہی ہو جو اجازت دے رہا, ناک کی کیل اس کو چھپانا, ناک کی کیل چھپانے کا مطلب تقریباً چہرہ چھپ گئے, یا ہاتھ کی انگوٹھی چھپانا اور ہاتھ کی انگوٹھی چھپانے کا مقصد تقریباً ہاتھ چھپ گئے. یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جس کے اندر آیت اللہ ہے خوئی سے مسلسل رابطہ قائم رکھا گیا, اور ان سخت ترین حالات میں بھی اس کا جواب کسی طرح موصول ہو گیا. اور وہ یہ کہ بے شک یہ چیزیں زینت میں شامل, اور وہ مراجع جو کہتے ہیں کہ زینت کو چھپانا واجب, ان کی تکلیف کرنے والی عورت کو انگوٹھی اور ناکیل وغیرہ چھپانا ہو, لیکن آغا خود فرماتے ہیں کہ زینت کے بارے ان کا اپنا ایک الگ نظریہ. آغا خود کہتے ہیں کہ زینت چھپانا واجب نہیں, ہر زینت, اب یہ زینت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے, اردو میں بھی زیب و زینت کے معنوں میں آ رہا, کسی اس کو عورت کے لڑکی کا نام نہ سمجھا جائے کہ اس کو چھپا لو تو پھر باقی ہر عورت اپنے آپ کو کھول سکتی, اس لیے کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. زینت میک اپ کی یا آرائش کی ایسی چیز کو چھپانا جو عام لوگوں کی نگاہ میں زینت سمجھی جائے, باقی مراجع کے نزدیک واجب ہے, جس میں امام خمینی بھی شامل ہیں جس کی رہ کھلنے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن آغا خوئی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہر زینت کا چھپانا واجب نہیں, فقط اس زینت کا چھپانا واجب جو انسان کی شہوت کو بھڑکانے والی, اور یہ قربی اور عام معاشرے کا مسئلہ ہے کہ وہ زینت کہ جن کی وجہ سے لذت میں, جسے انگریزی میں غالباً لذت کہتے ہیں, اس میں اضافہ, انسان کی جنسی خواہش اور شہوت بڑھے, وہ والی زینت اگر عورت کے چہرے اور ہاتھ پر ہے تو اس کو چھپانا واجب, اور اگر ایسی زینت کہ جس کا شہوت سے تعلق نہیں, جنسی خواہشات سے تعلق نہیں ہے, اس کا چھپانا واجب نہیں. اور آخری مسئلہ تو وہی ہے, بس ہر وہ زینت جس کے بارے میں عورت کو شک ہو جائے کہ یہ کون سے قسم میں آتی, وہی اصل برات جاری کی ہے اور کہا ہے کہ جب شک ہو جائے کہ کیا یہ شہوت بھڑکانے والی زینت ہے یا نہیں ہے, تو یہی سمجھیں گے کہ نہیں ایسی زینت نہیں, چنانچہ پھر اس کو کھولا جا سکتا ہے شک کے عالم کے اندر. اچھا اب آپ کوئی فرماتے بری جو ان کی عبارت بنی کہ میرے نزدیک احتیاط واجب ہے کہ چہرہ اور ہاتھ چھپاؤ, لیکن اگر کسی ایسے کی تکلیف کر جس کی تکلیف کرنا صحیح, یعنی جو دوسرے نمبر کا مستحق, اور چہرہ اور ہاتھ کھول لیے, تو زینت کے اندر پھر آغا خوئی کے فتوے پہ وہ عورت عمل کرے. یعنی ایک طرف چہرہ کھولنے میں وہ آغا عراقی یا سبزواری کی بات مان رہی یا امام خمینی, مگر زینت کسے کہتے ہیں, اس میں آغا خوئی فتوا دے رہے, جب فتوا دے رہے تو انہی کی بات مانی جائے. جو نا آغاز کوئی نے ہم پر آپ پر اور ہمارے معاشرے پہ ایک چیز کو چھوڑ دیا. تفصیل میں گئے بڑھ کر کیونکہ یہ موضوعات کا مسئلہ ہے جس میں مجھے بولنے کا خود کو یا امام خمینی کو بولنے کی ضرورت نہیں. پھر بھی ایک چھوٹی سی بات, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جو اپنی کثرت کے بنا ہو, چاہے کبھی اس کے ساتھ شہوت ہو بھی لیکن جو بہت کامن اور عام ہو جاتی تو شہوت ہو بھی تو ختم ہو کے رہ جاتی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, صرف آخر مسئلے پہ اس کی مثالیں دیتی ہوں. یہاں تک پھر میں نے مطالعہ کیا, غور بھی کیا اور اس سے پوچھا تھا تو پتا چلا کہ ناپ کی چیز کم از کم ہمارے یہاں وہ شہوت والی چیز میں نہیں آئی, زینت میں بے شک آئی, لیکن آپ کوئی نہ تو مسئلہ نہیں بدل دیا کہ زینت کا چھپانا واجب نہیں. تو اب یہ ناپ کی چیز چاہے سونے ہی کی کیوں نہ ہو اور ڈائمنڈ یا ہیرے ہی کی کیوں نہ ہو, جس میں کشش ہونا الگ چیز ہے, اٹریکشن ہونا الگ چیز, لیکن آغا کوئی کا نظریہ بھی کشش اور اٹریکشن نہ رہا. اسی طرح ہاتھ کی انگوٹھی, چاہے واقعا سونے ہی کی انگوٹھی کیوں نہ زینت ہے, ان علماء کے نزدیک اب تک اس کو پہننا کہ جو خالص زینت کو حرام قرار دیتے ان کے نزدیک اب تک اگر عورت انگوٹھی پہنے تو ہاتھ چھپانا پڑے یا کم از کم انگلی کا اتنا حصہ چھپانا پڑے. لیکن اگر کوئی کے نزدیک یہ زینت کھولی جا سکتی ہے, صرف یہ شہوت والا مسئلہ آ گیا. تو یہ دو چیزوں کے بارے میں تو تقریباً جتنا میں نے معلومات حاصل کی ہے یہ طے شدہ مسئلہ نکلا. لیکن اسی کی وضاحت کے اندر پھر آگاہ کوئی نے تین چار چیزوں کے نام اور لکھے. یہ نہیں کہ میں ان چیزوں کو جائز کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی اسی مسئلے میں آتی ہیں. اس سے پوچھو کہ اس کا تعلق زینت سے ہے خالی تو کوئی حرج نہیں, اور اگر شہوت سے ہے تو چھپانا پڑے گا, جس میں تقریباً ہماری خواتین کا پورا میک اپ آ گیا. کیونکہ سوال یہی شروع ہوا کہ یہ لپسٹک ہے, یہ نیل پالش ہے, یہ مثلاً جو رخسار وغیرہ پہ لگایا جانے والا پاؤڈر ہے اور دوسری ساری چیزیں, سب کا یہی جواب کہ یہ حرام نہیں ہے اگر خالص زینت. حرام اس وقت ہو جائے گی کہ جب یہ شہوت بھڑکانے والی. حرام سے مطلب, ویسے تو عورت کے لیے ان چیزوں کا استعمال بالکل جائز, لیکن یہ چیزیں استعمال کر کے بھی چہرہ اور ہاتھ کھولا جا سکتا, بشرطیے کہ یہ اس فرق کو سمجھ لیا جائے. اور جیسا کہ جتنی مسائل, ایک ہی مسئلہ ہمیشہ آسانی پیدا کرتا جس کو کہا جاتا ہے اصل برات, کہ جب شک پیدا ہو گئے, شک ان معلوم کہ عرف سے پوچھا ہے تو اس کے اندر تذبذب نظر آ رہا, یا تو ہر آدمی الگ رائے دے رہا یا ہر رائے دینے والا خود پریشان ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں سے شہوت کہیں گے یا نہیں کہیں گے. ان تمام صورتوں میں اس کی اجازت ہے. البتہ اس کو اتنا زیادہ رائے عام نہیں کرنا کہ جہاں اتنی یقینی بات ہے کہ عرف اس کو غلط سمجھ رہا, پھر بھی یہ کہا جائے کہ ہم شخص سے فائدہ ہوتا رہے, یہ اپنے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ. لیکن اتنی طے شدہ بات کہ انگوٹھی, ناک کی چیز, کسی حد تک مہندی, خصوصیت کے ساتھ جو پرانے زمانے میں مہندی لگائی جاتی, اتنی ڈیزائننگ کے ساتھ نہیں, بلکہ یہ پرانے زمانے بس مہندی لگا لی گئی, پرانا زمانہ اتنا پرانا بھی نہیں ہے, چار پانچ چھ سال دس سال پہلے کی بات, اس وقت تک بس خالی مہندی ہاتھ پہ لگی ہوئی, اس کو بھی اور زینت نہیں سمجھ رہا ہے جہاں تک میں نے تحقیق کی. سرما اور کاجل کی بھی یہی بات کہ سرما اور کاجل اپنی حد کے اندر, لیکن یہ سارے مسئلے بیچ میں پیدا ہوئے تھے. اور کیونکہ وہی بات تھی کہ اگر کوئی کا زینت کے بارے میں نظریہ واضح نہیں تو میں نے بھی اور جن جن لوگوں نے مجھ سے رابطہ قائم کر کے مسئلے بتایا, یہ احتیاط والا مسئلہ بتایا کہ ہر زینت کو چھپانا پڑے گا کیونکہ یہ احتیاط, لیکن اس کے اندر عورتوں کے یہ مسئلے, سرما لگایا ہوا ہے آنکھ کیا چہرہ چھپانا, کاجل لگا دی ہے آنکھ کے اندر یا چہرہ چھپانا, ہمیں بنائی جاتی ہیں عورتوں کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے. اس کے اندر ایک غلط فہمی تو یہ کہ یہ اسلام میں حرام. خیر یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں یعنی شیعہ کے یہاں اس قسم کے مسئلے نہیں. کسی نے کہا بھی کہ ایک عورت ہمیں, ایک لڑکی ہمیں بناتی تھی اور جب اس کو دفن کیا تو چھپکلی اس کی بھاؤں سے لپٹی ہوئی تھی. یہ ساری چیزوں سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں, اور یہ جتنی زیادہ غلط باتیں ہیں ہر ایک کو معلوم, ویسے جائز. لیکن مسئلہ یہ کہ جب ہمیں بنانی گئی تو کیا یہ زینت میں آ گئی؟ زینت میں تو آ گئی. جب زینت میں آ گئے تو کیا چہرہ چھپانا پڑے؟ وہی بات ہو رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے پریکٹیکلی مراجے نے ایک ہاتھ سے ایک سہولت لی اور دوسرے ہاتھ سے واپس لے لی. پہلے تو کہا چہرہ کھول سکتے ہو, پھر اتنی گردے لگائیں کہ چہرہ کوئی بھی نہ کھول پائے. تھوڑا بہت میک اپ تو آج کل ہر ایک چہرے پہ ہوتا. تو یقیناً امام خمینی اور آغا عراقی کی تقلید کرنے والے کو اس پہ عمل کرنا لیکن آقا خوئی کہ یہ مسئلہ ذرا واضح ہو گیا. اب یہ دوسری بات کہ واضح مسئلوں پہ بھی کوئی آ کے پوچھے کہ جی لذت کسے کہتے ہیں اس کو آپ بتائیے, یہ ساری چیزیں بتانے والی نہیں. ان کا نام ہے بدیہا, یہ انسان کے غرائر نفسی ہر آدمی جان کر بھوک کی تعریف آپ نہیں کر سکتے. چاہے آپ کتنی ہی ریسرچ کریں, بھوک وہ چیز کہ لگے گی تو خود پتا چلے گا کہ بھوک کسے کہتے, ورنہ نہ کتاب میں آ سکتا ہے نہ ڈکشنری میں اس کی تعریف آ سکتی. یہی مسئلہ بعض لوگ لذت اور شہوت میں چھیڑ دیں, ان لوگوں کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے عام آدمی کے لیے یہ مسئلہ ہے. اور پھر اسی کے ساتھ اختتام تک بات پہنچی کہ آغا کوئی یہ جملہ ضرور لکھ دے کہ میرے نزدیک چہرہ چھپانا ہے احتیاط کے واجب, وہ اگر چہرہ کھولنا ہے تو کسی اور سے اجازت, وہ اجازت نہیں دے. پھر یہ مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے سیرت کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن مجھے معلوم کہ بہت سے لوگ ان مسائل کو مس یوز یا غلط استعمال کرتے, اتنی سی بات سے وہ فائدہ اٹھا, اتنی زیادہ دیر وہ سینت شروع کر دیں کہ عورت کا اپنا وزن کم ہو جائے گا, اس کے چہرے پہ موجود میک اپ کا وزن زیادہ ہوگا, کہا جائے گا جی وہ تو آغاز ہوئی کا فتوا یہ بتایا گیا کہ جب تک یہ شک ہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کو چھپانے. تو یہ دھوکہ نہ ہو. شک سے مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے اور آپ کے مجھے شک ہو رہا, شک کا مطلب ہے عرف سے پوچھنے کا, عام آدمی سے پوچھ. عام آدمیوں کی اکثریت اگر کوئی بات بتا دے, یہ بھی نہیں کہ سو فیصد دنیا کی کسی بات سے متفق نہیں ہوں, اکثریت اگر کہہ دے کہ ہمارے نزدیک کی شہوت بھڑکانے والی زینت ہو گئی, چھوڑ دینا پڑے گا اس مسئلے کو, چاہے خود دل میں شک ہو رہا ہو. کیونکہ موسیقی میں لوگ یہ غلطی بہت کر رہے ہیں. آغا کوئی نے کہا گانا حرام, گانا کسی کہتے عرف سے پوچھ, یہ آغا کوئی نے کہا. پھر شک ہو کہ بلا آواز گانا ہے یا گانا نہیں, تو آغا کوئی نے کہا پھر وہ اجازت سن سکتے ہو اس کو. اب لوگوں نے کیا کیا, آخری مسئلے کو لیے کہ شک والی آواز کو سننا چاہیے, مگر شک آپ کے دل میں پیدا ہو یہ نہیں, لوگوں سے آپ کیا کہ پوچھے عرف سے. عرف پھر کہے, آدھے لوگ کہیں کہ یہ حلال آواز لگ رہی ہے, آدھے کہیں حرام, تو جائے. گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا کہ میں نے تو آج تک کوئی گانا نہیں سنا, اس لیے مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ آواز گانا ہے یا نہیں, جب نہیں پتا تو میں شک میں ہوں, شک میں ہو تو میرے لیے حلال. یہ طریقہ غلط. لیکن میک اپ میں یہی طریقہ چلے گا, مجھے پہلے سے معلوم. یہ کہا جائے گا جی وہ خدا ہم میک اپ کر رہے اور ہمیں شک ہے کہ شہوت بڑھتا رہا ہے یا نہیں, اس لیے ہمارے لیے حلال. نہیں, ڈسیزن یا ججمنٹ آدمی کو خود نہیں دینا, بلکہ عرف سے پوچھنا ہے. عرف اگر فیصلہ نہ کر دو, اور عرف کا مقصد یہ کہ 8-10-15 ذرا سمجھدار قسم کے لوگ مسئلہ بتائے بغیر ان سے پوچھا جائے, حلال حرام نہیں, کہ یہ چیز شہوت بھڑکاتی ہے یا نہیں, یہ آواز غنا ہے یا غنا نہیں. غنا کے اندر بھی ایک دو چیزوں میں کوئی نہ ذرا ایکسیپشن دیا, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. میرا ارادہ تو تھا کہ آج تفریح مختصر کروں گا, لیکن بہرحال 55 منٹ کے قریب ہماری گفتگو ہو گئی اور 12:04 یعنی یہاں کا وقت پورا ہو گیا. اب صرف ایک مسئلہ جو ذرا سبب بنا کہ آج میں یہاں تقریباً 13 منٹ کی تاخیر سے پہنچا, تو 2-4-5 منٹ تو کراچی کے ٹریفک میں چل جاتے ہیں. 7-8 منٹ کی تاخیر اس لیے ہوئی کہ عین وقت میں ایسا مسئلہ پوچھا گیا جو مجھے نہیں معلوم. میں کراچی سے اتنا عرصے باہر رہا ہوں, امام راتب کسے کہتے ہیں, جماعت پڑھ سکتے ہیں اگر راتب موجود نہ ہو, اجازت کا کیا مسئلہ ہے, جس انداز سے پوچھا گیا تو کچھ دیر مجھے ٹیلیفون سے کھڑا رہنا پڑا مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے. پتا چلا کہ یہ کوئی مقامی مسئلہ بھی ہے, تو خیر آئندہ اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو جائے گی. ترتیب کے اعتبار سے تو ابھی ہم لوگوں نے وضو بھی پورا نہیں کیا, تو نماز جماعت اور امام راتب کے مسئلے کچھ 100-200 سال کے بعد آئیں گے اگر اللہ نے ہم سب کو اتنی زندگی دی, تو آئندہ ذرا اس کی وضاحت. اور اسی کے ساتھ لوگوں کا ایک یہ مسئلہ کہ کس مسجد میں نماز پڑھیں, عدالت کی تعریف بہت مشکل. تو چلیں آج پردے کی اور تقریر کی اتنی گفتگو ہو گئی, آئندہ کچھ نماز جماعت خصوصاً امام راتب اور نماز جماعت پڑھنے کا طریقہ اس پر کچھ وضاحت ہوگی. موقع ملا تو امریکہ والے قبلے کے مسئلے کو ذرا اور واضح کرنا, کیونکہ اس میں کراچی کے لڑکے سب سے زیادہ مبتلا, جو زیادہ تر آ گئے ملکی تقریب میں, اور ان کے دوست آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور ایسے آپ ہی کے درمیان سے گئے, اور ایسے گئے کہ باقاعدہ مجھے تاکیاں بنا کے بھیجا گیا کہ غلام کو خط پہنچا دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ان سے مسلسل رابطہ, تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے, تو جس کی وجہ سے زیادہ آسانی, کیونکہ آپ خود اس وقت ہنگامے والے ماحول میں نہیں بیٹھے, زیادہ بہتر فیصلہ وہی دے سکتا ہے کہ جو ہنگامے والے ماحول سے باہر ہو. لیکن یہ آئندہ کے لیے آج کی تقریر ختم ہوئی, اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ یہاں پہ جو ہمارا اختتام درس ہوتا ہے وہ اپنے لیے دعا نہیں ہوتی ہے، وہ آل محمد کے لیے دعا ہوتی ہے، اس لیے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد۔